الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت مولانا اشرف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات الفاظ عیسیٰ سے یہ کئی جوڑوں میں چل رہا ہے اور چونکہ یہ تقریبا ختم ہونے کو ہے لہذا اس کو سب سے پہلے کیا جا رہا ہے جہاں جہاں رہا ہے ادھر سے ہم شروع کر لیتے ہیں مطلب تاکہ یہ مکمل ہو جائے. فرماتے ہیں بزرگوں کی پیروی دین اور دنیا کی راحت ہے. بزرگوں کی پیروی دین اور دنیا کی راحت ہے. بزرگوں کا نمونہ بننے ہی میں دین کی حفاظت ہے اور دنیا کی عزت ہے. جب بزرگ سے محبت ہوتی ہے تو ان کی ہر ادا سے محبت ہو جاتی ہے. اول یہ شخص بتکلف ان کے اداؤں کا اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سچ مچ مشابہ کر دیتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات صورت و شکل اور چہرہ مہرہ بھی انہی کی طرح ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی نمونہ پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. جہاں رہو انہی کے طرز پر رہو, اس سے ایک قدم نہ ہٹو. اسی میں دین کی حفاظت ہے اور دنیا کی بھی عزت ہے. تمہاری گفتار رفتار نشست و برخاست چال ڈال سب اپنے بزرگوں کی نمونہ پر ہو, اس کا پورا اہتمام کرو. اصل میں سب یہ تجربے کی اور نچوڑ کی باتیں ہیں. ہمارے بھائی افضال یہ اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں پر بہت سارے اساتذہ یہ مصر سے آئے ہوئے تھے. اب مصر والے حضرات جو ہیں نسبتاً آزاد خیال ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے بارے میں ان کا نظریہ بڑا آزاد ہوتا ہے, جبکہ ہمارے جو اکابر ہیں یہ کافی احتیاط کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. تو ان کے اوپر ان کا اثر آ جاتا تھا تو مجھ سے اکثر بات کر لیتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھانے کی. تو ایک دفعہ مجھے احساس ہو گیا کہ شاید میری بات کے اثر زیادہ یہ اثر نہیں رہا, تو میں ان کو مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گیا. یہ ان سے بیعت بھی تھے. تو حضرت نے پہلے تو ان سے اپنے جو تعلیمی امور ہیں ان کے بارے میں پوچھا, کیونکہ عربی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے حضرت, لہٰذا پہلے ان کی عربیت کے بارے میں معلومات کر لی. ظاہر ہے کسی بھی شعبے سے جو تعلق رکھتا ہے تو اس کا ان کو خیال ہوتا ہے, تو ان کی عربی کافی اچھی پائی. حضرت بہت خوش ہوئے اور خوشگوار حیرت کا اظہار کیا کہ ایک سال میں انہوں نے اتنا پڑھا دیا کہ عربی بول بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں, یہ کافی کمال کی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں تھیں اس پہ حضرت نے کافی گرفت فرمائی اور اچھی خاصی اصلاح فرمائی. اخیر میں جو نصیحت فرمائی وہ ہے پشتو میں, لیکن اس کا ترجمہ کروں گا کہ حضرت کے الفاظ بھی بیان کرنا چاہوں گا تاکہ اس کا اپنا ایک مزہ ہے. حضرت نے فرمایا دخل بزرگانوں پر طریقہ منگول خخے گا, کہتے اپنے بزرگوں کے طریقوں پہ پنجے گاڑ لو. یہ چوٹنے نہ پائے, جہاں بھی رہو لیکن اپنے بزرگوں کی طرف کر رہا ہوں. یہ بات ہے اس کا میں یورپ میں بہت زیادہ احساس ہوا. واقعی اللہ پاک نے ہم لوگوں کو بہت نوازا ہے, اللہ کا شکر ہے بہت نوازا ہے. جب ہم میں گیا ادھر یورپ میں جرمنی میں, تو اللہ کا شکر ہے وہ کہتے شکر خورے کو خدا شکر دیتا ہے. تو مجھے الحمدللہ اس چیز کی تلاش تھی, تو اللہ پاک نے اگلے ہی دن سے میرے لیے بندوبست فرما دیا وہاں کے بہترین لوگوں کے پاس, یعنی جو عرب حضرات تھے جو وہاں پر پڑھنے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ میرا معاملہ بن گیا. آنا جانا ان کے ساتھ شروع ہو گیا, بلے سے ان کی ہوتی تھی, اتوار کے دن بھی ہوتی تھی ہفتے کے دن بھی ہوتی. اس میں میں نے جانا شروع کیا. طریقہ یہ تھا کہ مجھے عربی سمجھ میں تو آتی تھی لیکن بولنا نہیں آتا تھا, اور ان کو انگریزی سمجھ میں آتی تھی لیکن بولنا نہیں آتا تھا. طریقہ یہ تھا کہ وہ عربی بولتے ہیں میں انگریزی بولتا, تو میرے انگریزی سمجھ لیتے میں ان کی عربی سمجھ لیتا, اس طریقے سے ہمارا کام چلتا تھا. تو ہوا یہ کہ جب کبھی ان کے آپس میں اختلاف ہوتا کسی مسئلے پہ, طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص کو ٹاپک دے دیتے تھے کوئی بھی ٹاپک, ایک ہفتے تک کے لیے وہ تیاری کرتے, تو اس کے بعد وہ صاحب بن جاتے اس کے استاد اور باقی لوگ اس کے دائرے مل بات سنتے, پھر اس پہ سوال و جواب بھی ہوتے. تو سوال و جواب میں جذباتی تو ہوتے ہم لوگ, آپس میں اختلاف ہو جاتا اور بڑا شدید ہو جاتا آپس میں, جیسے کہ گوئے کے لڑنے کے لیے ہاں صورتحال بن جاتی. مصری شام کے سیونس کے کافی جذباتی لوگ ہوتے ہیں, تو ان کی آوازیں بلند ہو جاتی اور کافی ٹف ٹائم آ جاتا. اس وقت خدا کی شان کہ مجھے حضرت ثانوی عمر صاحب کا کوئی مضبوط یاد آ جاتا جو ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوتا, میں ہاتھ کھڑا کر دیتا, کہہ دیتا ان دی تعلیق, یعنی آئی ہیو کم ان, تو جب میری باری آ جاتی میں ان کے وہ کمنٹ بتا دیتا انگریزی میں. اور یہ دونوں طرف کے لوگ جو ہوتے تھے مختلف خیال لوگ, دونوں ایک ہی بات کرتے ان دکھا کیا شیخ اور بات ختم ہو جاتی, تمہارے تم صحیح کے دو شیخ اور بات ختم ہو جاتی, مطلب میری بات تو وہ جمع ہو جاتی. یہ بار بار ہونے لگا, یعنی ہر ہفتے تقریباً ہونے لگا. ان کا یہ خیال ہوا کہ شاید میں بہت بڑا علامہ ہوں تاکہ میں ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا ہوں, تو بہت خیال رکھنے لگے شیخ کے انتہتے اور کافی عزت کرنے لگے. میں اندر ہی اندر کوڑ رہا ہوتا تھا کہ خدا کے بندے حضرت کے ملفوظات پر شیخ بن گیا ہو, اور تم حضرت کی بات کرتے ہو اور وہ سمجھ گئے تمہاری بات ہے, تو یہ ان کو بتانی چاہیے کہ بھائی میری بات نہیں ہے, یہ تو حضرت کی بات ہے. تو میں نے پھر ایک دن ان سے پوچھا, تقریباً دو تین مہینے ہو چکے تھے, کہ ایک چانس مجھے بھی دے کہ میں بھی کچھ بات کروں. میں کہ ہم تو خود چاہتے تھے کہ آپ سے کچھ سنیں, لیکن ہمارا قانون یہ ہے کہ بات عربی میں ہوگی, اور آپ نے خود کہا تھا کہ عربی میں بول نہیں سکتا, اسی وجہ سے ہم خاموش ہیں, تو اس کا کیا حال ہوگا. میں نے کہا چلو میں ٹوٹی پوری عربی میں بات کر ہی لوں گا, جو مجھے آتی ہے اس حساب سے میں کر لوں گا. وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے اعلان کر دیا شیخ شبیر انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے. مجھ سے پوچھا کس بات پہ کریں گے آپ, میں نے کہا تصوف پر, یہ تو ہے کہ ان کو ڈسنے والی بات تھی. تو بڑے حیران ہوئے کہ آپ تصوف پہ بات کریں گے, میں نے کہا ہاں کروں, تو آپ کیا بات کریں, میں نے کہا ابھی کروں گا تو پھر کیا کروں گا. ہاں جی, تو انہوں نے کہا اچھا اعلان کر دیا شیخ انشاءاللہ تسلم علی تصوف. ہاں جی, لوگ کافی دارے شوق سے تشریف لائے, بلکہ مجمع زیادہ ہو گیا تھا غالباً. پھر میں نے تصوف پہ بات کرنے سے پہلے میں نے ایک بات کی ان کو, کہ ایک نظم تھا ہمارا ایس ایس سی میں انگریزی پوئم ایبٹ آف کنٹروری. ہاں جی, میں نے کہا اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ گڈیریا تھا ایبٹ. ہاں جی, اس کے جنم مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک پادری نے مطلب ہائر کیا تھا, اور وہ بادشاہ اس کو ایبٹ پادری سمجھتے تھے. تو وہ جنم مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے سوالوں کے جواب بڑے اچھے دے رہے تھے. ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں, یہ بڑا مشکل سوال تھا بھائی, کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں. اس ایبٹ جو گڈیریا تھا اس نے کہا تم اس وقت یوں سوچ رہے ہو کہ میں ایبٹ پادری ہوں. کہتے ہاں ٹھیک ہے, میں وہ نہیں ہوں, تو ایبٹ کے دریا ہوں. تو اس کے بعد بھی جواب ملے ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال وہ میں نے کہا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ باتیں میری ہیں, حالانکہ یہ باتیں میری نہیں ہیں. میں نے کہا باتیں تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں, جو ہند کے بہت بڑے عالم تھے, اور میں ان کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں, یہ چیزیں میں نے اس میں دیکھی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان میں ایک ابو حمام, اس کی کنیت تھی دہران یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, ان نے کہا یہ چیز چل رہا جیسے ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اصل علم اہل ہند کے پاس ہے. دیکھیے وہ دہران یونیورسٹی کا پروفیسر کہہ رہا ہے, سعودی عرب کے تھے, ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ اصل علم اہل ہند کے پاس ہے, اور ہم لوگ صرف سچ کی باتیں کرتے ہیں. آپ ذرا شیخ کی عربی کتابوں کا مجھے افادت نام، تاکہ میں اپنی لائبریری کے لیے ان کی کتابوں کو لے لوں. اور جو ان کے صدر جلسہ تھے سمیر مودی فلسطین کے، اس نے ایک دن مجھے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. تو اتنے میں آواز آتی کہ مولانا اشرف علی تھانوی تشریف لا رہے. میں نے کہا ہاں میں ان کو جانتا ہوں، ہاں میں ان کو جانتا ہوں، ہاں میں ان کو جانتا ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کو حضرت کا فیض ملنا شروع ہو گیا. پھر اس نے مجھے کہا میرے لیے شیخ ڈھونڈے. تو پھر میں نے حضرت مولانا اشرف صاحب کا ایڈریس دے دیا تھا، انہوں نے پھر ان کو خط بھی کر دیا. بہرحال یہ کہ پھر میں نے تصوف کے بارے میں جو حضرت کا نچوڑ تھا 10-15 منٹ میں بتا دیا کہ تصوف کیسے کہتے ہیں. ان سب نے کہا اگر یہ تصوف ہے تو ہم سب صوفی ہیں. انہوں نے کہا بس آپ صوفی ہیں، اگر تصوف ہے اس کے ساتھ تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں. تو میں نے کہا بالکل ہمیں بھی کوئی اختلاف نہیں. ہاں جی، اس طریقے سے وہ ہلکا ہمارا پورا قریب آ گیا. اور ابو مجاہد ایک شام کے تھے، وہ ادھر لیٹ آئے. تو اس نے جو صدر عمودی جو تھے، اس نے اس سے کہا آپ کو پتہ ہے شیخ شبیر نے آج کیا کہا ہے تصوف کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کیا کہا ہے؟ انہوں نے وہ اپنے الفاظ میں ذرا وہ میرا لب لباب ان کو بتا دیا. انہوں نے کہا ذریعہ تصوفی تو میں بھی صوفی ہوں، یعنی اس کی بھی زبان سے بے سخت یہ بات نکلی. تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ وہاں ایک عجیب رنگ اللہ پاک نے شروع کر لیا. اور ایک بالکل وہ محفل جو خالص علمی محفل تھی پہلے، وہ صوفیانہ محفل بن گئی. تو اس سے پتہ چلا ہمارے بزرگوں کی تعلیمات میں کتنا زور ہے، یہ چیزیں ان تک پہنچی نہیں پہنچی. اور یہ بات میں نے پھر مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ جو حضرت عامر مسجد خلیفہ تھے ان تک بھی پہنچائی تھی، صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک بھی پہنچائی. اپنی کوشش کی تھی کہ آپ حضرات یہ حضرت کی جو باتیں وہاں تک پہنچا رہے آپ لوگوں، کیونکہ لوگ کیا تھے، یہ بات ہے کہ لوگوں کو ہمارے بزرگوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ان کے کیا وہ، چونکہ اردو میں کتابیں ہیں تو وہ وہاں پر پہنچ ہی نہیں ہے. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے کہ ہماری جو اپنے بزرگوں کی جو تحقیقات ہے ان پہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. آپ شاید حیران ہوں گے، حضرت مجدد الافثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، یعنی 1000 سال کے بعد سارے مجدد ادھر تشریف لا رہے ہیں. یہ معمولی بات تو نہیں ہے. مجدد الافثانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ہاں پھر اس کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آخر کوئی وجہ ہے نا. ہاں جی، یہ سارے مجددین یہاں پر تشریف لاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس علاقے کو اللہ پاک نے ایک رنگ دیا ہوا ہے گہرائی کا، مطلب علم میں جو گہرائی ہے یہاں پر وہ دوسری جگہوں پہ نہیں ہے. ہاں جی، ایک ضبط ہے، ایک اہتمام ہے. مطلب یہ کہ ہم لوگ خوارج کی طرح سخت بھی نہیں ہیں کہ ہر چیز سے انکار کرنا، یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں، اور جامیزر کی طرح آزاد بھی نہیں کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی، ہر چیز کو شامل کر لو. ہاں جی، اعتدال پر یہ مفتی صفات اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے استفتاء کیا گیا تھا کہ فلسطین میں کیا یہودیوں کو زمین بیچی جا سکتی ہے، اور یہ استفتاء جامیزر سے بھی کیا گیا دونوں جگہ پہ، یہاں بھی پہنچا یہاں وہاں بھی. انہوں نے پورے ارکریزی سے جائزہ لیا کہ یہ مسئلہ خارج شرعی نہیں ہے، سیاسی شرعی ہے. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے. فیض اللہ صاحب نے فتویٰ دے دیا ان حالات میں جائز نہیں ہے. اور جمیزر والوں نے بالکل خالص علمی انداز میں جواب دیا کہ جائز، آپ سمجھو اگر ملی خرید فروخت جائز. جب فلسطین والوں پہ یہودیوں نے قبضہ کرنا شروع کر لیا ان زمینوں کی بنیاد پر جو بیت بنایا جا رہا تھا، اور وہاں پر ان لوگوں نے خنجر گھونپا نا مسلمانوں کے پیٹ میں، اس وقت جامیزر کے جو فلسطین کے جو تھے، جامیزر کے جو شیخ تھے، وہ تشریف لائے. مفتی صاحب اس وقت فوت ہو گئے، مفتی جواد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قبر پہ گئے ان کے، اور وہاں جا کے رو پڑے. شیخ آپ کا فتویٰ صحیح تھا, ہمارا فتویٰ غلط. اس وقت ان کو احساس ہو گیا کتنی گہرائی سے ان لوگوں نے فتویٰ دیا تھا. اصل میں یہ چیز ہوتی ہے, ایک ہوتے ہے سطحی بات اور ایک ہوتے ہے گہری بات. تو کہا کہ اندر گہرائی ہوتی ہے, ہاں جی, وہ انتہائی جب تک جا کر جو ہے مطلب اس چیز کو وہ افضل کرتے ہیں پھر فتویٰ دیتے ہیں. کوئی اس طرح فتویٰ دینا کوئی احسان کام نہیں ہے. وہاں پر میونخ میں ایک دفعہ ہم گئے تھے اسلامی سینٹر کا, تو جامع ازہر کے ایک شیخ آئے ہوئے تھے. یار اچھے لوگ تھے, نہیں کہ مطلب اس کے مخالف تھے, لیکن ان کا مزاج ایسا ہے. تو وہ بات کر رہے تھے, مطلب تقریر کر رہے تھے, اور پھر اس کے بعد سوال اور جواب شروع ہو گئے. اب جیسے سوال ویسے جواب, جیسے سوال ویسے جواب, ذرہ بر سوچنا نہیں, جس پر غور کر لے کہ میں کیا جواب دے رہا ہوں. جب میں نے کچھ لمحات تک یہ صورتحال دیکھی, میں نے اپنے سمیر مودی صاحب سے کہا, میں نے کہا میرا تو جیو چاٹ ہو گیا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ تو سوچ ہی نہیں رہا. نہیں, کہتے یہ عالم بڑا ہے. میں نے کہا بے شک بڑا عالم ہو, لیکن مسئلے کے لیے سوچنا پڑتا ہے. یہ کوئی ایسی آسان بات نہیں کہ بس زبان پر آپ کا جو ہے وہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 36 میں سے صرف 3 کے جوابات دیے تھے, 33 کے بارے میں فرمایا لا ادری. یہ امام مالک رحمۃ اللہ سے بڑا عالم تو نہیں ہے. اس پر وہ سوچ میں پڑ گئے. ہے نا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہر سوال کا جواب آپ کے پاس ہو. کسی چیز کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, کسی چیز کے لیے غور کرنا پڑتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. پھر میں نے اس کو واقعہ بتایا کہ میں گیا تھا اکوڑا خٹک, وہاں پر مفتی فرید صاحب مفتی تھے. میرا ان کے ساتھ ویسے کام تھا, تو لوگ اس کے استائیں لا رہے تھے. ایک صاحب نے کوئی میراث کا مسئلہ پوچھا, تو مسئلہ پوچھا تو حضرت نے اسے کہا کیا, تو بیان بدل گیا, مطلب تھوڑا سا بدل گیا. پھر جب حضرت نے اسے مزید تو بیان تھوڑا سا اور بدل گیا, مطلب وہ صحیح پوزیشن سمجھا نہیں پا رہا تھا. حضرت ناراض ہو گیا, میں مجھے خراب کر رہے ہو, یہ کاغذ پر لکھو. کاغذ و قلم دے دیا, کہتے ہیں مسئلہ لکھو, ایک ہفتے کے بعد آ جاؤ جواب دے دو. لے لو, کوئی گپ شپ کی بات ہے؟ کوئی میراث سے رہ گیا تو پھر کیا جواب جواب دوں گا؟ یہ کوئی گپ شپ کی بات تو نہیں. میں نے کہا یہ بہتر, یہ مفتی ہے فتویٰ کوئی ہے تو آسان بات نہیں ہے. ایک دفعہ میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹس کا وائبہ ہو رہا تھا, تو جو اسٹرنل تھے سوال کر رہے فارماکالوجی کے بارے میں, ڈوزز پوچھے جا رہے تھے. اسٹوڈنٹ نے جو جواب دیا تھوڑی دیر کے بعد, او سوری سر اصل ڈوز یہ ہے. میں کہا نہیں بھائی, آرام سے بیٹھ جاؤ, مریض مر چکا ہے, اب چھوڑو, اب مریض مر چکا ہے, آرام سے بیٹھ جاؤ. اب دیکھیں آپ نے ایک پیشنٹ کو نسخہ لکھ دے دیا, وہ آپ کی کلینک سے باہر چلا گیا, آپ کو پھر بعد میں یاد آ گیا وہ میں نے غلط بتایا, پھر کیا کرو گے آپ؟ کیسے ڈھونڈو گے ڈاکٹر؟ اس نے دوسری کو گانا ہے نا, اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہوگا. کیا آپ کے پاس ہر ایک کا ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے؟ ہاں جی. تو یہ چیز ہوتی ہے بہت ریسپانسبلٹی کی بات ہے. یہاں ہمارے ڈاکٹر غیر محتاط ہیں. پاکستان اور انڈیا کے جو ڈاکٹر ہیں یہ غیر محتاط ڈاکٹروں میں شمار ہوتے ہیں. ہاں جی, وہاں میں نے یورپ میں دیکھا ڈاکٹروں میں, یہ ڈاکٹر اپنے بھی دشمن ہیں اور مریضوں کے بھی دشمن ہیں. میں آپ کو ان کا طریقہ بتاتا ہوں, آپ خود انداز لگائے کہ یہاں پر کئی ڈاکٹر آپ نے ایسا دیکھا ہے. وہاں 3 کمرے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے, 3 کمرے ہوتے ہیں. ہاں جی, اور تینوں میں بیڈ لگے ہوتے ہیں. اب ایک میں پیشنٹ کے پاس آتا ہے ڈاکٹر, اس سے پوچھتے دوسرے میں پیشنٹ لایا جا رہا ہوتا ہے, وہاں سے جا رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے مطلب اچھی طرح ان سے پوچھتا ہے, اور پھر جس وقت پرسکرائب کرتا ہے تو اس کے پاس کتاب پڑی ہوتی ہے. وہ کتاب کھول کر باقاعدہ ڈوز دیکھ کر اس میں سے, ہاں جی, وہ کیلکولیٹ کر کے اس کو جواب دیتا ہے, یعنی اس کے اوپر لکھتا ہے. اور اگر کبھی کنفیوژن ہو گئی تو کیمسٹ کو ٹیلی فون کر لیتے ہیں, یہ دوائی آج کل کیسے آ رہی ہے, اس کے اندر کیا کمبینیشن ہے, کیا ہے کیا ہے, ساری تفصیل معلوم کر کے پھر وہ لکھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی ڈاکٹر کو یہاں پر ایسا آپ نے دیکھا؟ اور یہاں اگر کوئی کر لے تو شاید لوگ مان بھی نہیں, کہتے یہ کچا ڈاکٹر ہے, اس کو نہیں آتا, اس کی ڈاکٹری کچی ہے. حالانکہ یہ اہتمام ہے بھائی, ساری چیزیں انسان کو یاد تھوڑی ہوتی ہے. کبھی کوئی چیز ایسی بھی آ جاتی ہے جس کے انسان کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہاں کے ڈاکٹر کچے ہیں, وہاں کے مفتی کچے ہیں. مطلب یہ کہ احتیاط نہیں کرتے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, ان لوگوں کو بڑی گہری نظر ہے. اللہ پاک ان کے نقش قدم پہ ہمیں قائم رکھے. امام عادتاً اگر کوئی لفظ غلط پڑھتا ہو تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی. امام فضل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس شخص کو غلط لفظ پڑھتے پڑھتے اس کی عادت ہو گئی ہو تو اس کا لغت ہو جائے گا, لہذا ایسے شخص کے پیچھے صحیح قرآن پڑھنے والے کی نماز صحیح ہو جائے گی. چنانچہ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت مولانا کا بھی اسی پر عمل ہے. چنانچہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں ایک ترکی امام کے پیچھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کئی علماء نے نماز پڑھی. ترکی کاف کی جگہ چیہ پڑھتے ہیں, امام نے بھی اچانا بدو کی جگہ ای اچانا بدو پڑھا. سب لوگوں نے نماز لوٹائی مگر مولانا قاسم صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لوٹائی, اور یہی ارشاد پڑھا. یہ دیکھ تو یہ ہمارے قاری بشیر صاحب بھی کبھی کبھی اللہ اچور کے رہتے ہیں, مطلب میں نے کئی بار سنا ہے کبھی کبھی ان کے زبان سے اللہ اچور نکلتا ہے. تو مجھے تو یہ مسئلہ چونکہ ادھر سے معلوم زیادہ کبھی اس کی وہ کہا نہیں. شان کمال بزرگ, بزرگ کی شان کمال یہ کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے. مربی کی تعریف, حضرت امام حضرت محی الدین عربی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ مربی وہ ہے جس میں تین صفتیں موجود ہوں, دین انبیاء کا سا ہو, تدبیر اطباء کی سی ہو, سیاست بادشاہوں کی سی ہو. اول سے مراد ہے کہ انبیاء کا دین جس طرح دنیاوی اغراض سے پاک ہوتا ہے, یہ مراد نہیں کہ انبیاء کا سا شامل ہو. مطلب یہ ہے کہ انبیاء بھی کیا کہتے تھے قرآن میں, کیا ہے ان کی طرف سے اللہ پاک جو انبیاء کرام کی جو صفت برا بیان فرمائیے, ان اجر اللہ علی اللہ, میرا اجر اللہ تعالیٰ ہی دے گا, تم لوگ میرا اجر نہیں دو گے, لہٰذا میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا. یہ نبی کی شان ہوتی ہے. تو مربی کو بھی اس کی جو اجر ہے وہ لوگوں سے طلب نہیں کرنا چاہیے. مربی کو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو بہت بڑا انعام ملا ہے, اس وجہ سے اس کو اللہ پاک کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اگر اس پر دنیا کی کوئی چیز لے لی تو سمجھو کہ اس نے بہت ہی زیادہ وہ ہے کہ کم قیمت اس کی لگائی, بہت ہی کم قیمت. جیسے قرآن کو کوئی پیسے سے پڑھے آئی تو ظاہر ہے پھر تو اس کی کیا حیثیت ہو جائے گی. یہی بات میں نے ڈاکٹر یونس صاحب کو بتائی تھی, میں نے کہا آپ لوگ, اس نے جو مجھے کہا کہ آپ کا فیس کیا ہے, تو میں نے کہا آپ لوگ فیس لے سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا, اس لیے آپ کا کاروبار ہے, ہمارا کاروبار نہیں ہے, ہماری خدمت ہے. ہم اگر اس کا سوچے بھی تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. اگر کسی کے بارے میں سوچ لیا کہ بھائی اس نے ہمیں یہ نہیں دیا, اس پہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے, لہذا ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے. اور دوسری بات جو فرمائی کہ تدبیر اطباء کسی ہو, تو ظاہر اطباء جیسے پلس مائنس تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, پرہیز کو بھی دیکھتے ہیں, دوا کو بھی دیکھتے ہیں, تشخیص کرتے ہیں, ہر ایک کے لیے ایک بات نہیں کرتے. ہاں, تو اسی طریقے سے مربی جو ہے وہ بھی ہر ایک سے ایک بات نہیں کرتا. دو ایک ہی قسم کے خط ہوتے ہیں, ایک کو مبارکباد دیتے ہیں, دوسرے کو ڈانٹ دیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ تبدیل ہو گئے, پرسن تبدیل ہو گیا. ہر ایک کے لیے الگ بات ہوتی ہے, کسی کے لیے وہ بات اچھی ہوتی ہے, کسی کے لیے وہ بات بری ہوتی ہے. موقع شناسی, محل شناسی, مردم شناسی, یہ تین باتیں مطلب ان کو معلوم ہونی چاہیے. تو فرمایا تدبیر اتباع کسی ہو اور سیاست بادشاہوں کسی ہو. اصل میں دیکھ لیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سیاست کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو لوگوں نے اس لفظ کو بہت گندا کر لیا, لیکن لفظ محبت بھی بہت گندا ہو چکا ہے, تو کیا محبت بھی چھوڑ دیں؟ لفظ محبت کیا گندا نہیں ہوا؟ لوگوں نے حوث کا نام محبت رکھ دیا, تو اسی طریقے سے لوگوں نے دھوکے کا نام سیاست رکھ دیا. دھوکہ ڈپلومیسی کہلایا, سیاست بن گئی. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا, یہ کیا ہے, یہ سیاست نہیں ہے. سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاست اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت اپنے اجتماعی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس اپٹیمائز ترتیب کی ضرورت ہو, اس کے مقصد ہے, اس کو کہتے ہیں دا اپٹیمم سولوشن اور ایک کلیکٹ یور پرابلم. ہاں جی, مین اس مطلب یہ کہ لوگوں نے عموماً جو ہے نا وہ اس کا نام دھوکہ. حضرت مولانا علیہ السلام اللہ سے کسی نے پوچھا, حضرت آپ سیاست میں ایسا نہیں لے رہے؟ فرمایا ہماری سیاست یہ ہے کہ سیاست میں ایسا نہیں لے رہے. ہماری سیاست یہ ہے کہ ہم سیاست میں ایسا نہیں لے رہے. پھر اس بات کی گہرائی پہ غور کرو. تو ہماری سیاست یہ ہے کا مطلب یہ کہ اصل سیاست ڈیفینیشن اس طرف کہ ہم لوگ اس کو حکمت سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور کی سیاست میں ایسا نہیں ہے. مطلب تقسیم کار ہے نا, اب سارے کام تو سارے لوگ نہیں کر سکتے, بالخصوص تبلیغ کے کام اور سیاست دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر کوئی سیاسی ہے تو تبلیغی نہیں ہو سکتا, تبلیغ ہے تو سیاسی نہیں ہو سکتا, کیونکہ تبلیغ میں لوگوں کا اور طرح خیال رکھنا پڑتا ہے, سیاست میں لوگ کا دوسری طرح خیال رکھنا پڑتا ہے. ہاں جی, تبلیغ کا کام فرام دا روٹس ہے, سیاست کا کام فرام دا ٹاپ ہے. ہاں جی, یہ دونوں کے انداز میں رالیں مختلف, لہذا یہ دونوں ایک وقت میں نہیں ہو پاتے. البتہ للہیت دونوں میں ہونی چاہیے, یہ دونوں کے لیے خاص ہے. سیاست میں بھی للہیت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, اور تبلیغ میں بھی للہیت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. یہ دونوں کی ایک جڑ ہے. اعمال کا ترک کسی وقت بھی مناسب نہیں, فرمایا ہر کسی کا ہے. حضرت بندہ کو مشکات شریف کے آخر حصے کے مطالعے کی توفیق ہوئی, مگر کتاب الآداب اور کتاب الرفاق کی احادیث سے دل بالکل گھبرا گیا, اور معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کے اندر سارے عیوب موجود ہیں, اور بندہ مجمع الامراض ہے, اور باب الریا اور سمع کی حدیث سے پورے یقین ہو گیا کہ گزشتہ عبادت سب بیکار ہو گئی. تحقیق جواب دیتے ہیں, دعا کرتا ہوں اور اس گھبراہٹ سے اجر ملتا ہے, بس تسلی کے لیے یہ اعتقاد کافی, اور ساتھ ساتھ اصلاح کا اہتمام, اور اس کے لیے دعا بھی, اور عمل کو کسی بھی وقت نہ چھوڑا جائے. مطلب یہ دیکھیں, چلو تھوڑا سا ایک مذاکرہ سا ہو جائے. انسان کو اپنے جسم کے بارے میں فکر رکھیے. اگر کوئی غیر ڈاکٹر ڈاکٹر کی کتاب پڑھے تو اس کے اوپر کیا اثر ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ اور ڈاکٹر نہ ہو, ڈاکٹر کی کتاب پڑھے انگریزی کی, تو کیا اثر ہوگا؟ اپنے اندر ساری بیماریاں دیکھ لے گا, کہے گا او یہ بیماری بھی مجھ میں, یہ بیماری بھی مجھ میں, یہ بیماری بھی مجھ میں, کیونکہ اس کو باقی چیزوں کا یعنی وہ علم تو نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی ریلیٹ کر سکیں. ہاں, ایکسیپشن کیسز کا پتہ نہیں ہوتا, لہذا وہ کیا کرتے ہیں, وہ انہیں, کیونکہ بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کے جتنے بھی سمپٹمز ہیں ان میں سے کچھ سمپٹمز کامن ہوتے ہیں, تو کامن سمپٹم کی وجہ سے بیماری اپنے اندر دیکھ لیتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جسم کی فکر ہے, اور اگر کسی بیان میں علم میں حسد, بغض, کینہ اور ان چیزوں کا بیان ہو, تو لوگ اپنے اندر ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, بلکہ جو اچھی اچھی چیزیں بتائے جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ بھی مجھ میں ہے, اخلاص بھی ہے, تقویٰ بھی مجھ میں ہے, ہاں اور مجھ میں تو دل کی نرمی بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہیں, وہ اچھی اچھی بات ہے. ایک دفعہ میں نے سلوک نبوت اور سلوک ولایت پہ بیان کیا تھا, تو کئی ساتھیوں نے مجھے کہا کہ ہمارا سلوک سلوک نبوت کے ساتھ مناسب لگ رہی ہے. میں نے کہا آپ کیا جانا سلوک نبوت کیا ہوتی ہے, نام سن لیا تو سلوک نبوت. تو یہاں معاملہ اولے تھے, یہاں اچھی بات ہے انسان اپنے اندر دیکھ رہا ہے کیونکہ اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, اور وہاں جسم کی فکر ہے تو وہاں نیگیٹو بات ہے انسان اپنے اوپر لیتا ہے. اب جو یہ صاحب کہہ رہا ہے تو اس نے گویا کہ جو دنیا کے لیے قانون تھا وہ آخرت کے لیے بھی اپلائی ہو گیا, یہ ترقی ہے نا, کم از کم اس کو اپنے آخرت کی فکر تو ہو گئی نا. بے شک اس کے ساتھ بالکل وہی معاملہ ہے جو اس غیر ڈاکٹر کے ساتھ ہے جو ڈاکٹر کی کتاب پڑھ رہا ہے, لہٰذا اس کی تعدیل اس کے لیے ضروری ہے, ہاں لیکن ڈائریکشن تو صحیح ہے نا, کیوں کم از کم اس کا دنیا کے لیے جو ریسپانس ہے وہ آخرت کے لیے بھی وہی ہے. یہ بات ایک پلس فیکٹر ہے جو کہ اس کو حاصل ہے. لہٰذا حضرت نے فرمایا کہ دعا بھی کرتا ہوں اور گھبراہٹ پر اجر ملتا ہے, کیونکہ کم از کم آپ کی گھبراہٹ صحیح ڈائریکشن کی ہے. فرمایا تسلی کے لیے یہ اعتقاد کافی ہے اور ساتھ ساتھ اصلاح کا اہتمام بھی ہونا چاہیے, مثلا جو واقعی مرض ہے آپ نے اس کی اصلاح ہونی چاہیے, صرف گھبرانا کافی نہیں ہے. جیسے انسان اپنے بارے میں جان لے کہ مجھے ٹی بی ہے تو کیا صرف گھبرانا کافی ہو جائے گا؟ اس وقت ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہر جگہ پہرے گا, کہیں پر سے کوئی علاج معلوم ہو جائے, ہاں جی, تو اس کے لیے تو بڑی فکر کرے گا. تو یہ جو یہ بات ہے کہ اس کو اس کی کم از کم اہتمام کا فکر ہو گیا, فرمایا اصلاح کا اہتمام, اور فرمایا اس کے لیے دعا بھی کرو اور اعمال جو ہے اس کو کسی وقت نہ چھوڑو. یہ نہیں کہ تمہیں ریا کا خدشہ ہو گیا تو اس عمل کو چھوڑ دو, بھائی میرے نماز نماز نہیں, لہٰذا نماز ہی نہیں پڑھتا. بھائی ایک نماز وقت پہ نہ پڑھنے کا گناہ ہے جو بغاوت کی گناہ ہے, اور ایک نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھنے کا گناہ ہے جو بغاوت کا گناہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا, دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ این ممکن ہے کہ جو ہم نے ٹوٹی پوٹی نماز پڑھی اس کو اللہ قبول ہی فرما لے اپنے فضل سے, لیکن جو بغاوت کر رہے جو پڑھی نہیں رہا اس کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے. ہاں جی, تو فرمایا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے کہیں اعمال کو چھوڑ نہ دو, اعمال کرو اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو. اس کی وجہ ٹائم گزر رہا ہے, کیا آپ نماز کے لیے انتظار کر سکتے ہیں کہ میری نماز ٹھیک ہو جائے گی تو پھر میں نماز پڑھوں گا؟ ڈاکٹر صاحب میدے کے علاج کیسے ہوتا ہے؟ میدے کو باندھ دیا جاتا ہے کہ چلو کچھ نہیں کہو, اب بس دوائی بھی چلتی ہے, پرہیز بھی چلتا ہے اور کھانا پینا بھی چلتا ہے. ہاں جی, تو بس اس طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ علاج بھی کرو اعمال بھی کرو, دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ نہیں کہ اعمال کو اس وقت تک روک دو جب تک اعمال ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, یاد رہے گی یہ بات, یہ بہت اہم بات ہے. ہاں جی, یہ بہت اہم بات ہے کہ علاج سے غافل ہونا بھی ٹھیک نہیں, اور اتنا علاج کا فکر ہونا کہ اعمال چوٹ جائے یہ بھی ٹھیک نہیں. اعتدال یہی ہے کہ علاج بھی کرو لیکن ساتھ ساتھ جیسے تیسے معمولات ہیں وہ بھی کرو. جو پوری ملے نا تو آدھی نہ چھوڑو. ایک آدمی کو آدھی روٹی ملتی ہو کہتے اوپو یہ تو میں پورا کھاتا ہوں, مجھے پورا نہیں, چلو یہ آدھی بھی چھوڑ لیتا ہوں. کبھی کیا کسی نے ایسا؟ ہاں جی, تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو اعمال ساتھ جائز رکھنا چاہیے. دعا ہر حال میں محمود ہے, اللہ تعالیٰ کو چونکہ اجر دینا ہے اس لیے اس کا طریق اپنی حکمت سے وہی متعین فرماتے ہیں, پھر جب تبدیل طریق میں حکمت ہوتی ہے اس کو بدل لیتے ہیں, اس لیے تدبیر و دعا ہر حال میں محمود و مطلوب ہے. کہ درمیان درمیان میں کہاں جہاں سے رہ گیا نا تو وہ چیزیں. جی خطرہ حج اور اس کا علاج. ایک سمے یہ بات کرتا ہوں, اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج وہ مضبوط آ گیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حجر اسود کسوٹ یہ, اس کے چھونے سے انسان کی اصل حالت ظاہر ہو جاتی ہے. اگر واقعی فطرتن صالح ہے تو حج کے بعد ہمارے صالح کا غلبہ اس پر ہوگا, اور اگر فطرتن صالح ہے محض تسنن سے نیک بنا ہوا ہے تو حج کے بعد ہمارے سیئے کا غلبہ ہوگا. اسی لیے حاجی کی حالت خطرناک ہے, اور خطرہ کا علاج ہے کہ حاجی زمانے حج میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اصلاح حال کی خوب دعا کرے, اور دل سے ہمارے صالح کی شوق کی دعا کرے, اور حج کے بعد ہمارے صالح کا خوب اہتمام کرے. کیونکہ حج کے بارے میں یہ ہے کہ جو حجر اسود ہے یہ کسوٹی ہے, جب کبھی اس کے سامنے آتا ہے تو اس کی دل کی جو حالت ہوتی ہے اس پہ اسٹیمپ لگ جاتا ہے. انلیس اینڈ انٹل ہی کمز اگین, تو جس حالت میں بھی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا جو اس کے آدمی سامنے جائے پہلے استغفار کر لے, اپنی حالت کو درست کر کے پھر اس کے سامنے آ جائے, اس پہ مہر لگ جائے گا, توبہ کرنے کی حالت میں مہر لگ جائے گا, صاحب ہو گیا نا, بہتر ہو جائے گی حالت. اب اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہاں ڈرنا یہ ہے کہ وہاں بے باک نہ ہو, کیونکہ وہاں اگر گناہ گار ہے تو پھر معاملہ الٹا ہے, پھر ذرا وہ چاہے گا تو وہی کرے گا. ہاں جی, تو بعض لوگ جو حج سے واپس آ جاتے ہیں اور وہ کافی گڑبڑ میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں کمال اس کے لیے حج الٹا ہو گیا. تو حج الٹا نہیں ہوا, اس نے احتیاط نہیں کی تو اب اس پہ مہر لگ گئی, تو اب وہ ظاہر ہونے لگا. پہلے جیسے تھا چپ ہوا تھا, اب ظاہر ہونے لگا. ٹھیک ہے, نا اہل کی عہدہ کو تسلیم کرنا, اس کی جاہ کی آیت کرنا ناجائز ہے. ارشاد فرمایا جس انجمن کا سیکرٹری نا اہل ہو اس میں شرکت کرنا سیکرٹری کی جاہ کو بڑھانا ہے, وہ نااہل کی جاہ بڑھانا اس کے عہدوں کو تسلیم کرنا خود ناجائز ہے. ہاں کوئی اس واسطے شرکت کرے ایسے نالوں کو معذور کرنے میں صحیح کرے تو جائز ہے. اصل میں یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے شامل ہونے سے اس کی جاہ بڑھتی ہو, مطلب کوئی مبتدا ہے, جیسے حضرت نے بات فرمائی تو اپنے لیے بات فرمائی. اب مبتدا جو ہے وہ کیا ہے, وہ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بھائی اسلام موقع پہ وہ موجود تھے تو اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. اب اگر ایسے موقع پر اگر کوئی نالائق آدمی ہے اور اس کی مجلس میں وہ شخص موجود ہو اور خاموش بھی رہے کچھ کرے بھی نہیں, تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ساری باتیں صحیح تھیں, کیونکہ فلاں سے موجود تھے اسے گسرا نہیں. تو ایسے لوگوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگوں کے شادی بیاہ میں شریک نہیں ہوا کرتے عموماً. تو لوگوں نے پوچھا, فرمایا کہ حضرت وہ تو بڑے بڑے لوگ تو شام, فرمایا ان کی لوگوں پہ عام لوگوں پہ نظر نہیں تھی, میری مجبوری ہے میری نظر ہے, لہذا مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھئی کام غلط کر رہے ہیں, اور مجھے پھر کہنا ادھر پڑے گا, کہنے سے پھر شاید فساد ہو جائے, تو اس لیے مجھے میرا نہ جانا ضروری ہے, کیونکہ میں اگر وہاں ہوں اور کچھ کہوں نہیں تو میری طرف سے کوٹ کیا جائے کہ وہ موجود تھے اس نے کہا نہیں. تو یہ ٹھیک ہے, مطلب وہ سر سب صحیح ہے. مطلب پرویز مشرف صدر تھے, اب اگر کچھ نیک لوگ ان کی مجلس میں جاتے تو یہ اس کی جاہ کو بڑھانے والی بات یہ نہیں تھی. ہاں جی, لوگ سمجھتے کہ بھائی یہ تو اگر غلط تھا تو پھر یہ لوگ کیوں ان کے ساتھ ملے. ہاں, تو پھر یہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اس وجہ سے ایسے لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے. تو عام لوگوں کے لیے بات نہیں ہے, یہ مقتداؤں کے لیے بات ہے کہ مقتدا کو محتاط رہنا چاہیے, کہیں پر ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی ریپرزنٹیشن ہو جائے, لوگ اس کو کوٹ کرنے لگے کہ دیکھو فلاں موجود تھے, لہٰذا وہ بات غلط نہیں ہوتی. ہمارے لیے اب جیسے مولانا شفتہ رحمۃ اللہ علیہ, اب ہم کوٹ کرتے ہیں, علیکم السلام, ہم کوٹ کرتے ہیں کہ مولانا شفتہ رحمۃ اللہ علیہ موقع موجود تھے, تو یہ کوٹ کیوں ہم کرتے ہیں؟ تو آخر اسی طریقے سے سب لوگ کرتے ہیں نا, اس وجہ سے جو مقتدا ہوتے ہیں ان کو ہر جگہ جانا نہیں چاہیے, اس کو ادھر جانا چاہیے جہاں واقعی خیر غالب ہو. عورت کی معافی کو قبول نہ کرنا, غیرت کا مقتدا ہے کہ عورت کی معافی کو قبول نہ کرو بلکہ تم اس کے ساتھ خود احسان کرو, سبحان اللہ. چلو آپ لوگوں نے اس سے کیا مطلب لے لیا, کیا مطلب لے لیا؟ ملفوظ اتنا ہی میں نے سارا بتا دیا. حق مہر کے متعلق اکثر بات ہوتی, اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مہر کے بارے میں پریشر ڈالتے ہیں, منہ سے نہیں کہتے, پریشر ڈالتے. ہاں جی السلام علیکم جناب, اس وقت میں مجلس میں بیٹھا ہوں حضرت, تو پھر بعد میں بات کر لوں گا. السلام علیکم. اچھا تو یہ ہے کہ وہ اکثر لوگ پریشر ڈالتے ہیں, تو اس پریشر کی وجہ سے عورت مار بعض دفعہ چھوڑ دیتی ہے. تو مرد کے لیے انتہائی درجے کی بغیر کی ہے کہ عورت سے لے لے, عورت کا مقام ہے اس کو دینے کا, کمزور ہے نا. الرجال قوامون علی النساء, اب اللہ پاک نے جب ان کو قوام بنائے ہوا ہے مردوں کو, تو مردوں کو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ریکوائرمنٹ سے پورے کرنے چاہیے. تو مرد کو تو دینا چاہیے, مرد کو لینا تو نہیں چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے اگر وہ معاف کر بھی لے, پھر بھی سمجھے کہ ممکن ہے پریشر کی وجہ سے کر چکی ہے, لہذا قبول نہ کرے, دے لے. یہی مرد کی عظمت ہے اور بڑائی ہے, اسی میں وہ اچھا لگتا ہے. یا بعض لوگ بہنوں کی میراث کو کہا جاتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے معاف کر دیا, انہوں نے ہمیں دے دیا. اس وقت علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ چونکہ پریشر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, لہذا پہلے ان کو ایک سال کے لیے دے دو, جو کچھ بھی ہے دے دو ان کے ساتھ, پھر اس کے بعد اگر وہ خود اپنی مرضی سے آپ کو دینا چاہے تو لے لو, ٹھیک ہے, لیکن ایک سال کے لیے ان کو برتنے دو تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ دولت کیا ہوتی ہے, جائیداد کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں اس کو علم بھی ہو جائے کہ اب یہ میرے ہاتھ میں آ گئے, اگر میں نہ دینا چاہوں تو میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, پھر اپنی مرضی سے دیتے, بے شک وہ لے لیں آپ, لیکن ایک سال کے لیے نہیں. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. تو عموماً یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا. میں گیا تھا رحیم یار خان, وہاں ایک مدرسے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جس نے میراث پہ کتاب لکھی تھی. میں اس کتاب کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا, وہ میرا فیلڈ تھا. میں نے کہا حضرت سے ملاقات ہو جائے گی اور ان سے وہ کتاب بھی لے لوں گا. راستے میں جو عالم ہمیں لے جا رہے تھے گاڑی میں, اس نے راستے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے بہنوں کو میراث نہیں دیا. تو جو داماد تھے, نہیں وہ جو بہنوں ہی تھے, ان میں سے کسی نے مولانا اشرف الہی صاحب جو مدینہ منورہ میں تھے ان کو انفارم کیا. انہوں نے ان کو نصیحت کا خط لکھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ ذرا اپنی بہن کو حق دے دیں. تو بجائے اس کے نصیحت کو قبول فرماتے, اس بہنوں ہی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی کہ تو نے ان کو اطلاع کیوں دی. ہاں جی, پھر جب میں ادھر پہنچا ان کے مدرسے میں تو وہ تھے نہیں, ان کے بیٹے سے ملاقات ہوگی, کتاب تو مجھے مل گئی, لیکن میں نے شکر ادا کیا کہ نہیں تھے, کہ ہوتے تو شاید میری بے اکرامی کہیں نہ ہو جاتی ان کی, کیونکہ میں تو پھر ایسا ہوں, میں تو بات کر لیتا. ہاں تو وہ جو ہے مطلب یہ کہ اس قسم کی بات لوگ کرتے ہیں, تو اس سے توبہ کرنا چاہیے, بہت خطرناک بات ہے. اصل میں آیا ہے یہ ہندوؤں سے, یہ چیز ہندوؤں سے آیا ہے. ہندو میں جو کنسیپٹ ہے وہ ابھی تک ان کا جو میراث وغیرہ کا جو قوانین ہے, وہ بڑا بھائی, بڑا بھائی باقی لوگ کی کفالت وہی کرتا ہے اور بڑے بھائی کو سب کچھ مل جاتا ہے. ہاں جی, شیعوں میں بھی پارشلی موجود ہے, ان میں بھی بڑے بھائی کو کچھ اسپیشل چیزیں ملتی ہیں, یعنی کچھ چیزیں میت کے ڈائریکٹلی ان کو مل جاتی ہیں. ہاں جی, ان کے یہاں کی بھی یہ بات ہے. جنوبی پنجاب میں یہ مرض زیادہ ہے, وہاں جاگیرداری نظام زیادہ ہے نا, تو وہاں پر بھی بڑے بھائی کا کنسرٹ موجود ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ رواج پہ فیصلہ کرنا شریعت پہ فیصلہ کرنا، تو رواج پہ فیصلہ کرنا یہی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. عورت کی معافی کو قبول نہ کیا جائے. عورت عاجز ذات ہے، کمزور ذات ہے. کمزور کے اوپر تو انسان کو کرم کرنا چاہیے، اس کو دینا چاہیے. یہ بہت مطلب اچھی بات ہے. پر میں ایک ادب ہدیہ کا یہ ہے کہ اس طرح پیش کرے کہ مہدی علیہ کو گرانی نہ ہو. اس طرح کا ادب یہ کہ مہدی کو گرا. اچھا ٹھیک ہے، دونوں باتیں ایک ہی لکھی ہیں. مطلب یہ کہ ایک ادب ہدیہ کا یہ ہے کہ اس طرح دینا چاہیے کہ اس کو کوئی گرانی نہ ہو. مثلا دیکھ آپ بجائے اس طرح ڈائریکٹلی ہدیہ دیتے تو ممکن ہے اس کے لیے لینے میں تعمل ہو، تو آپ کو ایسے طریقے سے دے کہ اس کو گرانی نہیں ہو. مثلا کوئی چیز آپ ان کو دے، وہ جی میں نے دیکھ لیا تھا کہ تو میں ویسے بھی آ رہا تھا تو میں نے میں اپنے ساتھ لایا ہوں میں اپنے ساتھ لایا ہوں، تو اجازت ہو تو میں لگا دوں. مطلب اس طریقے سے مطلب اس میں ان کی جو مقام ہے اس کا بھی لحاظ رکھا جائے تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ مجھے کم سمجھ کے دے رہا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بے نفس انسان تھے، اتنے بے نفس تھے کہ 10 روپے تنخواہ پہ کام کرتے تھے. اتنا بڑا عالم ہو کر کتابت کا کام کرتے تھے، 10 روپے تنخواہ پہ. کسی نے ان کے لیے 1200 روپے تنخواہ کا جواب ڈھونڈ لیا ایک نواب کے ہاں. حضرت نے جواب دے دیا کہ اب مجھے 10 روپے ملتے تو 5 روپے میرے خرچ ہو جاتے، 5 کے لیے مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کروں، پھر مجھے 1195 کے لیے سوچنا پڑے گا، تو یہ میرے لیے قبول نہیں ہے، تو میرے لیے یہ ٹھیک ہے. اتنے بے نفس انسان تھے، اندازہ کرے اس شخص کی مجبور ہے. فرمایا جو ہمیں بڑا سمجھتے ہیں وہ ہمیں کم سمجھ کر کیوں دیتے ہیں؟ ان کا یہ قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا. مطلب جو محتاج سمجھ کے کیوں دے رہے، گوئے کم محتاج ہے. ہدیہ تو اس لیے پیش کرنا چاہیے کہ بھائی آپ ان کے دل میں احترام، ان کے لیے آپ کے دل میں احترام ہے، اور اس احترام کی وجہ سے آپ ہدیہ پیش کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس کو محتاج سمجھ کے، محتاج سمجھ کے دینا تو خیرات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہدیہ میں ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ثواب کی نیت میں خیرات بن جائے گا. ہاں جی، تو خیرات تو اپنے بڑوں کو نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اگر اللہ کے محبت کی وجہ سے کسی کو ہدیہ دیا ہے، وہ بتا تو خود بہت بڑا ثواب کا خزانہ ہے، اس کے لیے آپ کو نیت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ المرء مع من احب میں ساری چیز آ گئی نا. آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا آج کل جو لوگوں کو اسلامی درد ہے یا حمایت اسلام کا ولولہ ہے، وہ محض قوم پرستی اور ہمدردی قومی و طلب جاہ سے ناشی ہے، طلب رضا حق سے ناشی نہیں، ورنہ اتباع احکام کا اتباع ضرور ہو جاتا. یعنی فرمایا آج کل جو لوگ اسلام کی درد درد کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اسلام کا درد نہیں ہے، صرف اپنے جاہ پسندی ہے. مثلا مسجد میں بیٹھے ہوئے ویڈیو بنوا رہے ہیں، ہاں تو یہ اسلام کی درد ہے؟ اسلام پہ عمل ہی نہیں ہو رہا خود جو کر سکتا ہے، تو پھر یہ کہاں سے اسلام کا درد ہوا؟ وہ حضرت مولانا حسین سلیم ندوی رحمۃ اللہ نے ایک بڑے عجیب تاریخی فکر رکھا ہے، میرے تو گویا دل پہ لگ گئے. حضرت نے فرمایا آج کل لوگ کسی سیاسی شخصیت کی مخالفت اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور یہ جب اس کی جگہ آئے گا تو اس کو ٹھیک کر لے گا، بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ تخت پہ بیٹھ کر شیطانی جو کر رہا ہے، میں اس کے تخت پہ بیٹھ کر شیطانی کیوں نہیں کر رہا؟ بات سمجھ رہے؟ میں اس کے تخت پر بیٹھ کر شیطانی کیوں نہیں کر رہا؟ یہ صرف شیطانیت کو ٹرانسفر کرنا ہے، جو وہ کر رہا ہے اس کی شیطانیت غلط ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. کرنا شیطانیت ہے دونوں میں. بات سمجھ آ رہی نا؟ میں کہتے بہت تاریخی فکر ہے اور اس کے اندر بہت کچھ ہے، اور واقعہ آج کل یہی ہو رہا ہے. جو بھی کسی کی مخالفت کر رہا ہے وہ ادھر جا کے پھر وہی کرتا ہے جو پہلے کر رہا تھا. تبدیلی کوئی نہیں. اس کے وقت میں بھی رشوت کا بازار گرم, اس کے وہ دور میں بھی سود کا بازار گرم, اس کے دور میں بھی فلاں چیز, اس کے دور میں بھی فلاں چیز, اس کے دور میں فلاں چیز. فرق کیا ہے؟ صرف شخصیت کی تبدیلی ہو گئی, آدمی تبدیل ہو گیا, چہرے تبدیل ہو گیا, کیا فرق آیا؟ فرق تو کچھ بھی نہیں آیا. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ آج کل لوگ حمایت اسلام کے جو دعوے کر رہے ہیں وہ محض قوم پرستی کی وجہ سے ہیں, طلب جاہ کی وجہ سے ہیں, احکام کی وجہ سے, اسلام کی درد کی وجہ سے نہیں. ورنہ پھر اسلام سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرو نا, پھر پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کو اسلام کا درد ہے. ابدیت کی تعریف فرمایا, ابدیت تو اسی کا نام ہے کہ ہم شریعہ کا اتباع کرو اور مسالک کی پرواہ نہ کرو. انجن کو کیا حق ہے کہ راستے میں ڈرائیور کے ٹہرنے کے بعد نہ ٹھہرے, بلکہ اس کو ڈرائیور کے ٹھہرانے کے بعد فوراً ٹھہر جانا چاہیے. ہاں جی, مقصود یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں, جب اللہ کے بندے تو اللہ کا حکم چلے گا, ہمارے نہیں چلے گا. ہاں جی, وللہ الامر, وللہ الامر, اللہ ہی حکم دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی اور کے لیے نہیں. تو ابدیت یہ ہے, تو انسان کو انسان بننا چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا خلیفہ ہے. لہذا بندے ہونے کے لحاظ سے تو بالکل ایگزیکٹلی وہی کرے گا جو اسے اللہ پاک چاہتا ہے, اور خلافت کے لحاظ سے اللہ پاک کے حکموں کو نافذ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا, مطلب اپنے اوپر اپلائی کرے گا اور اس کو پھر باقی لوگوں تک پہنچائے گا. دونوں چیزیں یہ انصاف کرے گا. عدم رضا حق کے ساتھ بقائے سلطنت مطلوب نہیں. فرمایا, ہم کو تو رضا حق مطلوب ہے, بقائے سلطنت مطلوب نہیں ہے. اگر قانون اسلام رائج کرنے سے سلطنت جاتی رہے گی, بلا سے جاتی رہے, کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی رہیں گے نا. دوسری صورت میں قانون جاری کرنے سے فرض کر لو سلطنت مل جائے مگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, تو اس سلطنت تو فرعون کی بھی حاصل ہے. ہاں جی, مقصود یہ ہے کہ ہمیں سلطنت مطلوب نہیں, ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست تھے دیوبند کے مدرسے کے. دیوبند کے گاؤں میں شورش پیدا ہو گئی. انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک شورا کا ممبر دیوبند کے گاؤں کے اندر چلے, یہ ہمارا حق ہے تاکہ ہمارے مفادات کا تحفظ ہو. ناری بات شورا میں پیش کی گئی. حضرت نے فرمایا, اس کو ہم نہیں مانتے, کیونکہ شورا کے لیے ہم نے اہلیت کا ایک معیار وضع کیا ہے. اگر کوئی اس پہ معیار پہ اترتا ہے تو ہم بسر چشم اس کو قبول کرتے ہیں, ان میں سے اگر کوئی ہو, اور اگر کوئی اس پر پورے نہیں اترتا تو گویا کہ ہمیں اپنے قانون کو توڑنا پڑے گا. تو یہ مقصود نہیں ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. لہذا اگر دیوبند والے اس کی مخالف اس کی وجہ سے ہمارے مدرسے کو ختم کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کے مکلف نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں, ختم کریں. اللہ پاک کو خود ہی جواب دیں گے. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کے احکامات کی اتباع کریں. ہمارا کام یہ نہیں کہ مدرسوں کو بچانے کے لیے ان کے احکامات کی اتباع کریں. ہاں جی, مدرسہ مطلوب نہیں ہے, حق مطلوب ہے. تو حق کے ساتھ ہم رہیں, یہ حضرت نے فرمایا اسٹینڈنگ آرڈر. نتیجتاً دیوبند والوں کو جھکنا پڑا, انہیں اپنے مطالبے سے دستبردار ہونا پڑا. ہاں جی, تو یہی چیز ہے اصل بنیاد ہے. آداب مہمان و میزبان, فرمایا جس کے یہاں مہمان ہو اس کو اپنے معمولات کی پہلے ہی اطلاع کرے. دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے معمولات بیان کرنا تعزیر کے خلاف ہے. میزبان مہمان کے اوپر مسلط ہو کر نہ بیٹھے بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دے کہ جس طرح چاہے چاہے. میزبان کے ہاتھ شروع میں پہلے دلائے جائیں اور کانا بھی اول میزبان کے سامنے رکھا جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ مہمان ہوئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ پہلے میرے ہاتھ دلاؤ اور میرے سامنے کانے پہلے رکھو, کیونکہ مقصود مہمان کو راحت دینا ہے, اور مہمان کو راحت اسی میں کہ پہلے میزبان ہاتھ دھوئے اور کانا شروع کر دے, اس سے مہمان بے تکلف ہو جاتا ہے. بھائی مہمان کیسے جانا شروع کرے گا, مہمان مہمان ہے, تھوڑا سا اس میں ہچکچاہٹ ہوگی, جب آپ شروع کر لیں آپ کے ساتھ شروع کر لے گا نا تو اس کو راحت ہو گئی. اور ہاتھ آپ ان کو پہلے دلائے, وہ پہلے آپ اور پہلے آپ والی شروع ہو جائے گی. بھائی میزبان شروع کر لے تو پھر خود ہی اس کا ہاتھ ہاتھ بھی دلا دے, تو جب ایک دفعہ کام شروع ہو گیا تو پھر سب تو ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ اول تو ایک جو مہمان ہے وہ پہلے سے بتا دے ان کو, مثلا میں یہ کہا تھا, مثلا مرچ میں نہیں کہا تھا, میرے ساتھ لگی ہوئی یہ بات, پہلے میں اس کی مثال دیتا ہوں. اب میں اگر کسی کا مہمان بن جاؤں اور دستان پر بیٹھ کر کہوں مرچ تو میں نہیں کہا تھا جی, اب وہ کیا کرے میزبان, میزبان سوائے افسوس کی کیا کر سکتا ہے. اور یا پھر ٹینشن میں آ جائے گا, پتہ نہیں کہیں سے دہی ڈھونڈے گا, پتہ نہیں کہاں سے کیا ڈھونڈے گا, سے کیا ڈھونڈے گا, ایک کوہرام مچ جائے گا بیچارے کا. اگر محبت ہے اس کو تو پھر اس میں مسئلہ بن جائے گا اس کے لیے. تو اس سے بہتر یہ کہ پہلے سے ہی کہہ دو, بھائی بات یہ کہ میں معذور ہوں, مرچ نہیں کھاتا, بڑا گوشت کے پاس لوگ پرہیز ہوتا ہے, تو کیا کہتے ہیں بڑا گوشت ڈاکٹر نے روک دیا ہے. ہاں جی چینی کے بارے میں بتا دے کہ بھائی میں چائے میں چینی نہیں پیتا, جنرل ڈالتا ہوں. یہ انسان کے ساتھ آراز لگے ہوئے نا, تو یہ بات ہے کہ وہ پہلے سے بتا دے تو مہمان کو بڑی خوشی ہوگی اور ان کو اس پرووائڈ کرنے میں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ معاملہ محبت کا ہوتا ہے, لیکن عین موقع پر اگر بتا دیا جائے تو اس سے پریشانی ہوگی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرے کہ میزبان جو ہے مہمان کو اپنی مرضی کے مطابق آنے سے مجبور نہ کرے, مطلب یوں سمجھے میزبان مہمان کی تربیت نہ کرے, اس وقت میزبان مہمان کو مہمان ہی سمجھے. ہاں جی السلام علیکم, جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی حضرت, جی حضرت طبیعت ٹھیک ہے حضرت, رام بس میں آپ کو پھر فون کرتا ہوں, ابھی مجلس میں ہی بیٹھا ہوں تو تھوڑی دیر بعد میں آپ کو فون کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک منٹ میں ان کو فون دیتا ہوں. اچھا جاہل صوفی کی مثال, جاہل صوفی کی مثال اگرچہ وہ تر ہے مگر جمنا کے بور کے مانند ہے کہ لوگوں کی ایمان کو غرق کر دے گا. ہاں جی ان محبت کی باتیں کرتا ہے اور چیز کی باتیں کرتا ہے لیکن ایمان کو غرق کر دے گا. اور عالم خشک کی مثال جمنا کی ریت کی مانند ہے کہ گو خشک ہے مگر اس میں کوئی غرق تو نہیں ہوتا نا, مطلب یہ کہ اگر آپ کو فائدہ بھی نہیں ہو تو نقصان بھی تو نہیں ہوگا نا. اور ادھر تو معاملہ یہ کہ واقعی جاہل صوفی سے بچنا چاہیے اور خشک عالم سے وہی لینا چاہیے جو آپ کو لینا چاہیے, جس کے آپ طالب ہیں وہ آپ کو جہاں سے بھی مل جائے, تو کیونکہ وہ تو علم ہے نا, تو علم تو کہیں سے بھی آپ کافر سے بھی حاصل کر سکتے, نہیں حاصل کر سکتے. اگر کافر آپ کو صحیح بات بتائے تو کیا آپ نہیں مانیں گے؟ ہاں جی تو علم تو آپ کافر سے بھی حاصل, لیکن یہ تو ہر کونے والی بات ہے, لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے, جاہل صوفی سے بچنا چاہیے. اور میں فضیلت علم کا منشا یہ ہے کہ وہ شرط عمل ہے, کیونکہ عبادت بدون علم کے نہیں ہو سکتی, اور جو ہوتی ہے وہ عبادت کی محصولت ہوتی ہے, حقیقت نہیں ہوتی ہے. باوجود اس کے لوگ علم کی طرف توجہ نہیں کرتے, اگر کسی کو دین کی طرف توجہ کی توفیق ہوتی ہے تو مسجد بنواتا ہے اور مسجد میں رقم لگاتا ہے, مدارس کی امداد نہیں کرتا. چنانچہ لوگ مسجد میں تیل بہت دیتے ہیں مگر طلبہ کی خدمت نہیں کرتے, حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. اس میں حضرت نے گویا کہ یہ بتائی کہ علم کو پھیلانا ضروری ہے, مساجد تو بن ہی جاتے ہیں لیکن مدارس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ یہ تقسیم کار ہے, سارے کام ہونے چاہیے. اب اگر کسی جگہ پر کمی ہو تو اس کمی کو پورا کرنا پڑے گا نا, یہ نہیں کہ اس چیز کی مخالفت ہے, مسجدوں کی مخالفت نہیں ہے, یہ صرف یہ بات ہے کہ یہاں پر معاملہ لوگ ذرا تھوڑا سا کمزور رکھتے ہیں. ہاں جی تو مساجد کی اصل میں لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ مسجدوں کی جو فضیلت ہے قرآن و حدیث میں موجود ہے وہ معلوم ہے, اور جو علم کی جو فضیلتیں ہیں وہ جو ہے نا, مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہوتا. حالانکہ علم کی فضائل بھی بہت زیادہ موجود ہے, قرآن میں بھی موجود ہے. تو مدارس کا نام, مسجد کا تو نام موجود ہوگا نا, لیکن مدارس کا تو نام موجود نہیں ہوگا. مدرسہ تو علم کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے. تو جب علم کی فضیلت موجود ہے تو اسے مدرسے کی فضیلت بھی معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ علم کیسے پھیلے گا؟ مدرسے کے ذریعے سے پھیلے گا. فرمایا بلائی پر ہمیشہ جمے رہنا چاہیے. فرمایا تم بلائی سے کیوں باہر آتے ہو جب وہ برائی سے باز نہیں آتا؟ مطلب ہے کہ وہ تو برائی پر جمے اور تم سے بلائی پر جمع نہیں جاتا, حالانکہ بلائی ایسی چیز جس پر ہمیشہ جمع رہنا چاہیے. عموماً ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم بلائی کرتے ہیں اور دوسرا برائی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم بھی برائی کرتے ہیں. تو بھائی تم ذرا اس کے ساتھ مقابلہ کرو تو یہ مقابلہ کرو, اگر وہ برائی پر جم جائے تم بلائی پہ جم جاؤ. ہاں جی, تقوا کہے گا تو کہاں نے لکھا کہ جو شخص گیہوں کا ایک دانہ لیے پھرے تشہیر کے لیے اس کو سزا دینی چاہیے, کیونکہ اس کو تقوا کا حیضہ ہے, اس کا انجام اختلاف علمات لے گیا. مثلا کسی کو ایک روپے مل جائے نا تو یہ روپیہ کس کا ہے, آج کل روپے کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور اگر ہزار روپے مل جائے جیب میں ڈال دیا پتہ نہیں, تو یہ جو ایک روپے کی تشہیر کرتا ہے اسے عام لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ اتنا متقی ہے کہ ایک روپے کا بھی پہنچ رہے, حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اس کو ٹیسٹ کرو زیادہ پیسوں میں, اور زیادہ پیسے جب ملتے ہیں اس کا بھی بتاتے ہیں نہیں بتاتے ہیں. ابھی قابلی عورت ہمارے ہاتھ کی ہے, اس نے کہا کہ ادھر کوئی آیا تھا فوجی, مطلب ان سے کوئی چیزیں مطلب وہاں جہاں ٹیرے ہوئے تھے لے جا رہے تھے, تو اس کا کچھ موبائل وہاں گر گیا. تو اس نے موبائل لے کے اس کے پیچھے باغی کی تمہاری چیز رہے, وہ کہتے تم کہاں سے آئی ہو, یہ تو 15,000 روپے کا موبائل ہے, تو کوئی بھی نہ دیتا. ہاں جی, تو یہ للہیت ہے, مطلب یہ کہ ایک مہنگی چیز ہے لیکن اس کو مثلا کسی کا ٹیکسی میں وہ پرس رہ گیا اور اس میں 3,00,000 روپے ہو, تو وہ جو واپس کرے گا ڈرائیور کو, مطلب کوئی بات ورنہ یہ چیزیں تو یہ ڈاکو نہیں ہوتے, ڈاکو یا یہ چور جب جے کسی کا جیب کاٹ لیتے ہیں تو اکثر کارڈ واپس کر لیتے ہیں, شناختی کارڈ وغیرہ اس کو جو ہے نا اس کو لیٹر بکس میں ڈال کے وہ واپس کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کے کسی کام نہیں ہوتا, اتنا تو وہ بھی کر لیتے ہیں. وضو کسی نے کرنا ہے؟ سفر حج میں ناگواری کا راز. حج میں کلفت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اپنے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, اس لیے سفر میں جب کوئی بات اپنی شان کے خلاف پیش آتی ہے تو اس سے ناگواری ہوتی ہے, پھر اس سے دوسروں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہر شخص اپنے آپ کو مٹھا دے اور عزت و ابرو کو بلائے تاک رکھ دے اور اپنے کو سب کا خادم سمجھے تو یہ باتیں پیش ہی نہ آئیں, بلکہ یہ تو ایک جنرل لا ہے. جب آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو لڑائی آتی ہے. اتفاق کی بنیاد صرف اور صرف عاجزی ہے, تواضع. جب متوازین کا مجمع ہوگا ان میں اتفاق ہوگا. جب متوازین کا اجتماع ہوگا ان میں اتفاق ہوگا, جب متکبرین کا اجتماع ہوگا ان میں لڑائی ہوگی. لہذا جب لڑائیں زیادہ ہوں تو سب لوگ اپنے اوپر ڈرنا چاہیے کہ ہمیں کہیں تکبر تو نہیں ہے. ہاں جی, تو یہ چیز ہے, مطلب یہ ہے کہ متوازعین یعنی تواضع کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عموماً جوڑ کے رکھتے ہیں رہتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں, یہ تو صحیح بات کر رہا ہے. بھائی خدمت پر کسی کی لڑائی ہوئی کہ میں خادم ہوں, دوسرے کہتے میں خادم ہوں, دوسرے کہتے کہ میں خادم ہوں, کہیں پہ لڑائی ہوئی؟ لڑائی کس پہ ہوتی ہے؟ میں بادشاہ ہوں, دوسرے کہتے میں بادشاہ ہوں, تیسرے کہتے میں بادشاہ ہوں. ہاں جی, تو جو متوازع ہوتے ہیں ان میں آپس میں حج نہ کرنے میں سوئی خاتمہ کا اندیشہ ہے. اگر حج نہ کیا تو سوئی خاتمہ کا اندیشہ ہے. حج کرنے میں تو صرف یہ اندیشہ ہے کہ کلی کل جائے گی جو پہلے ملک گزرا. وہ اس وقت جب اس کے آداب و شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے, ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ شوق محبت سے جو حج کیا جاتا ہے اس سے دینداری میں ہی ترقی ہوتی ہے. یعنی کوئی حج نہ کرے اور حج اس پہ فرض ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اس کو موت آ جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے. ہاں تو یہ اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ زوفا کا تھوڑا سا عمل اخویا کے عمل کثیر سے بڑھ جاتا ہے. فرمایا اگر عورتیں ذرا تصبر تحمل سے کام لے تو ان کو مردوں سے زیادہ ثواب ملے, کیونکہ ضعیف و کمزور ہے. اور زوفا کا تھوڑا سا عمل بھی کبھی آدمی کے بہت سارے عمل سے بڑھ جاتا ہے. کامل ایمان کی شناخت. تم میں کامل ایمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خلوق اور لطف سے پیش آئے. یہ حدیث شریف. جو گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں تو سمجھو کہ وہ کامل ایمان ہے. جو اپنے گھر والوں کے ساتھ گڑبڑ ہو تو سمجھو کہ معاملہ گڑبڑ ہے. اللہ جل شان ہم سب کو اچھے اخلاق کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلى الله عليه وسلم.